الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه الترمذي. دو تین ساتھی ملنے بیٹھے تھے، ان کے ملنے نے مجھے موضوع متعین کر لیا. وہ مسلسل مجھے ایسا دیکھتے رہے جیسے قصائی گائے کو کاٹنے کے لیے اس کو مسلسل دیکھتے ہو. دنیا کے بدترین خصلتوں میں سے ہے آنکھیں اٹھا کے کسی کو مسلسل دیکھنا. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے تھے صحابہ کے سر نیچے ہوتے تھے. ایک شخص مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہے، آنکھیں نہیں ہٹاتا، اس کی آنکھوں میں ایک کرنٹ پیدا ہوتی ہے. اس کرنٹ سے کبھی آپ کی بینائی، کبھی دل کی بصیرت، کبھی دماغ کا شعور یہ متاثر ہوتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ اور بڑے انسان ممبر پر بیٹھ گئے اور ایک شخص مسلسل دیکھتا رہا. آپ نے فرمایا: تیرے دیکھنے نے مجھے ایسا مجبور کیا کہ نیچے اتر جاؤ. گندی عادتیں، خراب خصلتیں لوگوں میں جمع ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں، عالم کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایسا دیکھنا شروع کریں جیسے بلی چوہے کو دیکھتی ہو، یا قصائی جانور کاٹنے کے لیے چھرا تیز کر رہا ہو. اس قسم کا دیکھنا نہایت قبیح بدخلقی اور نہایت بد تہذیبی ہے، اور اسلام کے آداب کے سراسر خلاف، سینکڑوں بیماریوں کے پیدا کرنے کا ساز و سامان ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اخلاقیات پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک شخص اپنے خیال سے آپ کو دیکھتا ہے، ایسا دیکھ رہا ہے، بس نگاہ اٹھا نہیں کر رہا. بھائی تجھے حیا، تہذیب، شرم نہیں ہے اپنے مذہبی بزرگ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں دوسری طرف کر لے، نیچے کر لے. ہم نے تو 40 سال کی زندگی علم میں گزاری، ایسی کوئی روایت دیکھنے میں نہیں آئی کہ استاد شیخ کو مسلسل دیکھتے رہو اور اس میں کوئی ثواب ہے. ہم نے ہمیشہ استاذ کو دیکھا اور جب وہ دیکھنے لگے ہم نے سب یوں نہیں چاہیے. اب ایسے لوگ پیدا ہوئے چہرے پہ داڑیاں سر پہ پگڑیاں اخلاق قصائیوں کی طرح اور ہر اپنے برے فعل کو ثواب سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ محسوس کر لے کہ میرا یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے اور اس سے واقعی دوسرے کو گرانی پیش آ سکتی ہے. انسان محبت کا پیکر ہے. محبت ایک شیرینی ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے. اسے دینا اور لینا دونوں کے لیے فن چاہیے، کمال چاہیے. مجھے آپ سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں بیماری کے عالم میں سانس خراب ہونے کے باوجود ممبر پر آ کے بیٹھ گیا اس ارادے سے کہ کچھ خیر کی باتیں ان حضرات کو کہوں. اس محبت کو میں ایک انداز میں ڈال کر کے آپ کے آگے رکھوں گا. آپ کی محبت ہے، اس محبت کے نتیجے میں آپ کافی وقت سے منتظر ہیں اور دور دراز سے آئے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے محبت دینے کا اور محبت لینے کا. اگر یہ آداب درمیان سے نکل جائے، میاں اگر بیوی کو دن بھر چومتا رہے تو دو دن بعد وہ بھاگ جائے گی کہ اس نے تو مجھے گائے کی طرح بچڑا بنایا ہے، جیسے گائے بچڑے کو چاٹتی ہے، میں اور نہیں رہ سکتی. اگر بیوی خاوند سے محبت کرنے لگے اور ایسی دیوانوار، تو وہ بھی غمگین ہو جائے گا کہ شاید اس میں جنون کا کوئی اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں اعتدال پسند فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہم میں اعتدال پسندی ڈالی ہے، ہم میں میاں روی ہے. مجھے ان تین چار آدمیوں کے ملنے سے جو تکلیف، زحمت، صدمہ و پریشانی پہنچی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں مسجد کے پیچھے سے یا محراب میں آ جاتا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے اور نہ میں ان کو دیکھوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اہل محبت ہے، البتہ وہ محبت کی ادا نہیں جانتے اور محبت کے آداب نہیں جانتے. محبت کے اتنے آداب ہیں کہ اتنی بادشاہت کے نہیں ہیں. بادشاہ تو تبدیل ہو جائے، محبت تبدیل نہیں ہوتی. چند دنوں بعد دیکھو یہ ماہواری اور زرداری غائب ہو جائے گی، لیکن جن کی جن سے عقیدت ہے وہ قیامت تک رہے گی. ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت و عقیدت ہے، ہم سیر نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ سے عقیدت و احترام ہے. وہ 150 ہجری میں انتقال فرما گئے اور ہم 1433 ہجری میں ہیں، لیکن محبت کے پیمانے اب بھی تلاطم میں ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے محبت ہے. اس محبت میں ہم اتباع کو ضروری سمجھتے ہیں. بھائی درود شریف وہ پڑھو جو پیغمبر نے پڑھوایا ہے. درود شریف اس طریقے سے پڑھو جیسے حضرت نے پڑھوایا ہے. کچھ لوگ ایسے، جیسے یہ مجھ سے ملنے کے لیے تین آدمی بیٹھے تھے، کہ وہ اپنے خیال سے محبت کرتے اور بزرگوں کے تہوار نکالے اور عرس منانے لگے. کسی کی گیارہویں اور چیلم اور برسی منانے لگے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بجائے درود شریف پڑھنے کے انگوٹھے چومنے لگے اور بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے لگے. یہ محبت کے غلط انداز ہیں, یہ محبت کے ناپسندیدہ طریقے ہیں جن سے ایک فرقہ اور فتنہ بن گیا اور اسلام کے لیے شرم کا باعث بن گیا ہے. امت مسلمہ میں ایک فرد بھی ایسا نہیں, جماعت تو چھوڑو, جو نبی اور رسول سے محبت کا دعوادار نہ ہو. لیکن محبت عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ شریعت بتائے گی. یہ لیلا اور مجنون کی محبت تو ہے نہیں جو خود ساختہ ہو, یہ آدم درخانی کا عشق تو ہے ہی نہیں جس میں جال سازی ہو, یہ ہیر و رانجا کا قصہ تو ہے ہی نہیں جو کہانی کی حد تک ہو, یہ صفان اور شیربانو بھی نہیں ہے اور شہزادہ بارام بوست نہ خبری گی ہو گل اندام اب گلاب غندری جی گی اور تو ربان د بستر پور تکڑ لو اغدم کوئی کاف نواڑا والا. یہ عشق اور عشق کے افسانے یہ سب آداب اور تہذیب سے دور واقع ہوئے ہیں. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت وہ عبادت ہے, اس کے آداب بہت ضروری ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرمائیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میرا اتباع کر لو, اللہ تم سے محبت کر لے گا. تفسیر مدارک کے اندر سورۃ آل عمران کی اس آیت کے نیچے ہے فمن ادعا محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا اور پھر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کیا وہ محبت میں سچا نہیں ہے, اللہ کی کتاب اس سے انکار کر رہی ہے. سچی محبت پیدا کرو, اطاعت اور اتباع سیکھو, اپنے علماء و صلحاء کی بھی, اپنے بزرگان دین کی بھی, اپنے ائمہ اور متقنین کی بھی, اور سب سے بڑھ کر سید الاولین والآخرین, سید الشفعاء یوم الدین, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور محبت میں بھی اللہ تعالی ہمیں صدق اور کمال نصیب فرمائے. تعاصر رسول و تظہر حبہ ان ھذا فی الفعال بدیع. ایک شاعر جوش میں آگے کہتا ہے کہ آپ تو مخالفت کرتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کو رنگ دیتے ہیں کہ جی میں تو محبت کرتا ہوں اس لیے آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں. کیا میرے چہرے کو چاقو سے کاٹنا ہے کیا؟ کیا میری آنکھیں کو لائٹ سے جلانی ہے؟ تدعی حب الرسول وتظہر حبہ ان ھذا فی الفعال بدیع. آپ تو خلاف کر رہے ہیں اور دعوی محبت کا کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ تو افعال میں ایک عجیب ڈھنگ ہے جو تم نے اختیار کی. لو كان حبك صادقا لأطعته. اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو تابعداری کرتے. ان المحب لمن يحب مطيع. کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرے اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمام صحابہ بہت آگے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا مقام منفرد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دوسرا ہے، حضرت عثمان کا تیسرا ہے، حضرت علی کا چوتھا ہے. اور وہ دس صحابہ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کا کہا ہے، وہ چھ صحابہ ان کے بعد اشرا مبشرہ ہے. اور آپ کے تمام صحابہ آہا کس طرح محبت کرتے ہیں. وہی 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 لا الہ الا اللہ. ابو سفیان نے حالت کفر میں مشرکین کو جا کے ایک خبر دی تھی، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ میں نے بادشاہ روم اور اس کے مصاحبوں کو دیکھا، میں نے فارس اور دیگر عجم ملک دیکھے اور ان کے غلاموں کو دیکھا. واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمد. لیکن جیسی محبت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ کو عطا فرمائی، ایسی محبت کبھی نہیں دے گی. صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، اور وہ ایک مشرق تھا بڑا باتونی، وہ آپ سے باتیں چیتیں کر رہا تھا. اس کی عادت تھی باتوں باتوں میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا، محمد ایسا نہیں ایسا، محمد ایسا نہیں ایسا. ایک صحابی کھڑا تھا نگرانی پر، اس کو دور سے ایک صحابی نے دیکھا. جب دوبارہ حضرت کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، اس نے تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا، کہا ہاتھ پیچھے کرو، آپ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کا ہاتھ نبی کی داڑھی کو کیسے لگ رہا ہے؟ یہ دیکھو ذرا، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت سچی ہو تو آداب آ جائے، محبت جعلی ہو تو ایک وبال بن جائے. لوگوں کی محبت سے لوگ کیوں تنگ ہوتے ہیں؟ وہ جال سازی، اس میں کوئی صدق کی بو نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت سے پورے جسم سکون، عزت، آرام، راحت اور صحت میں آگ لگ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک عرب شاعر ایک مشاعرہ میں موجود تھا، اور ایک ایرانی شاعر بھی مہمان تھا. ایرانیان ذرا رنگیلے ہوتے، اس زمانے میں عرب بہت غیرتی، با ادب، با سلیقہ، سنتوں کے سخت پابند ہوتے تھے. عرب عرب ہے، پیغمبر کا قوم قبیلہ ہے، ان جیسے دنیا میں کون ہے؟ اور دونوں نے کلام سنایا، عرب بھی نعتیہ کلام پڑھتا تھا اور ایرانی شاعر بھی نعتیہ کلام پڑھتا ہے. نعت کے معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں اشعار کہتا. یہ حویلی لکہ ایک جگہ ہے پنجاب میں, حویلی لکہ. کچھ لوگ غلطی سے مجھے وہاں لے گئے تھے ایک پروگرام میں. میں نے ان سے کہا بھائی مجھے معاف رکھو اور اپنے پروگراموں کو خامخ آگ نہ لگاؤ. وہاں ایک داڑی مونڈا بالکل لچر کچر جیسے کنجر نما ہوتا ہے, اس کا نام لیا جاتا تھا اور پھر لوگ کھڑے ہوتے تھے اس کو چومتے تھے اور وہ آتا تھا اور ناک پڑتا تھا. وہ جو امام صاحب تھے شاہ صاحب کہلاتے تھے, اس کی طرف میں نے دو تین دفعہ غور سے دیکھا. میں نے کہا یہ عاشق رسول ہے آپ جو بار بار نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, دشمن رسول ہے, داڑھی مونڈ رہا ہے جڑ سے کاٹ رہا ہے. داڑھی مونڈا عاشق رسول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہے. میں نے کہا آپ اٹھے اور کہے کہ جب تک اس نے داڑھی نہیں رکھی اسے عاشق رسول کہنا عشق رسول کی توہین ہے. لوگوں میں پرلے درجے کی کمزوریاں ہیں, خیر اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا, واقعی اس میں کوئی تڑپ موجود تھی. مجھے کہا زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ بڑی مجلس میں کسی نے کہا کہ داڑھی مونڈا گناہ ہے, اور آپ کے پگڑی اور داڑھی کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ داڑھی نہیں مونڈاؤں گا. میں نے کہا آپ داڑھی رکھ لیں اور احسن العلوم میں آ کے اشعار پڑھے, میں آپ کے اشعار کو داد دوں گا. سنا ہے کہ داڑھی رکھ لیے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں, داڑھی مونڈے اور غیر مونڈے کو برابر سمجھا جا رہا ہے. وہ مصر کے اندر نماز پڑھانے والا وہ داڑھی کہیں رکھا ہوتا ہے لا کر کے لگا لیتا ہے, جیسے سوراب گوٹ میں وہ گاڑیوں کے آگے وہ ایک گتھیا گھومتا ہے کہ داڑھی لگائے ہوا ہوتا ہے, گاڑیوں سے بھیک مانگتا ہے. گاڑیوں میں لوگوں نے دیکھ دیکھ کے, اب گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے میں ایک میں ایمان و غیرت نہیں کہ اس کے پیچھے اترے, 100 روپے کے بجائے اس کو 4-6 ڈنڈے رکھے کہ یہ ہمارے داڑھی والوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں آپ, ہمارے لوگوں نے جو داڑھی رکھی یہ برا فعل کیا ہے. 1,24,000 انبیاء کی سنت بجا لائی ہے. جب سے نبوت اور رسالت دنیا میں آئی ہے ہر نیک انسان, ہر معقول انسان, ہر عقل اور اقتدار کی شخصیت اس نے داڑھی رکھی ہے ہمیشہ. بے داڑھی شخص فاسق ہے, اور فاسق مولن ہے یعنی مردود الشہادت ہے, اس کی شہادت قبول نہیں ہو. اس کی شہادت قبول کرنے والا قاضی قضا کے منصب سے ڈسمس ہو جائے گا کہ اس نے دین کے اندر رکھنا قبول کر لیا ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا سرمایہ ہے. داڑھی والے بے داڑھیوں سے بنتے ہیں. ماں کے پیٹ سے کسی کے ساتھ داڑھی نہیں آتی. داڑھی والے آسمان سے لفافے میں نہیں اترے. یہ تینوں کو جو میں نے ڈانٹا اور تنبیہ کی, تینوں بوڑھی بوڑھی زبردست داڑیاں ایسی کہ تقسیم ہو جائے تو بے داڑھی نہ رہے. انہیں بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے, لیکن بہرحال گدھے اور گھوڑے کا فرق کرنا ضروری ہے, حلال اور حرام کا فرق کرنا پڑے گا. اور واضح لفظوں میں کہو کہ داڑھی مونڈنا گناہ کبیرہ ہے, اور داڑھی مونڈا اگر اس طرح مر گیا شفاعت سے محروم ہوگا. بحر شرح کنز, البحر رائے شرح الکنز الدقائق. یہ جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں یا ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں, یہ ہے نا, یہ ہم پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, موقت ہے. لکھا ہے کہ اگر کوئی ویسے نہ پڑھے, تھکاوٹ ہے, جسم میں درد ہے, بس فرض ہی بہت ہے, تو آگے کیا لکھا ہے, یخشى علیہ ان یحرم من الشفاء، ڈر لگتا ہے کہ اس شخص کی شفاعت نہیں ہوگی. غور کر لے ذرا، پڑھتا رہا، کبھی تقاوت ہوئی، کبھی پریشانی پیش آئی، اس نے کہا آج میں صحیح، پر میں نانا تھوڑی دیر بعد پڑھ لو، پڑھنا ہے. اور مسئلہ اہم تو ہے بہت زیادہ. مثال دیتا ہوں، طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی، تقریر میری سخت شروع کی ہے، اب اس کو آہستہ آہستہ نرم کر رہا ہوں، بہت زیادہ سختی کی کیا ضرورت. وہ اس طرح کہ چار فرضوں سے پہلے جو چار سنت ہے، آپ کو پتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے جو وقت ہے وہ نماز ناجائز ہونے کا ہے، جس کو نصف النہار کہتے ہیں. جس وقت نصف النہار ہوتا ہے، یعنی سورج بالکل سیدھ میں ہو جاتا ہے، تو آسمانوں کے ساتوں آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کے نظام کے مطابق. جب زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار رکعت پڑھی، اور آپ نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے اور میری نماز فوراً داخل ہو جائے، پہلی چیز جو وہاں داخل ہو جائے وہ میری یہ نماز ہو. تو چار رکعت پڑھی گئی یہ سنت. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی چار ہے، اور وہ اس کو تحیت الزوال کہتے ہیں، یعنی نماز جائز ہونے کا شکریہ. لیکن فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہی چار سنتیں جو چار فرضوں سے پہلے ہیں یہی کافی ہے، تحیت الزوال کے لیے بھی اور موقت سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے دین اور ایمان کی ماں قرآن و سنت میں، ہی امکم فی الدنیا والآخرہ، حضرت علی کہتے ہیں ہی زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، علی المرتضی سے منقول ہے. وہ فرماتی ہے میں نے حضرت کو سفر میں بھی دیکھا کہ یہ چار رکعت پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. کہ آپ نے پہلے چار سنت پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دو رکعت فرض پڑھائی، کیونکہ سفر تھا. ما ترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرن ولا حضرن، عائشہ صدیقہ کی روایت ہے. تفصیل کے لیے طلباء حلبی کبیر شرح منیا سنت ظہر دیکھ لے. اب یہ چار رکعت سنت اگر رہ گئی، جماعت کھڑی ہو رہی، وقت ہو گیا ہے، پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی، شروع کرنا جائز نہیں، یہ معلوم بھی ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے. بعض لوگ جان چھڑاتے ہیں. ہمارے خادم ہیں، اس کو میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جب میں ظہر کے فرض پڑھاتا ہوں، چونکہ میں لمبی سورت پڑھتا ہوں سنت کے مطابق، ظہر کی دو رکعت والے مفصل ہیں، تو یہ لوگ سنت پڑھتے ہیں تو بہت گناہ ہے جماعت کے وقت سنت پڑھنا. اس نے کہا واقعی کہ بہت گناہ ہے، ان کو منع کرنا چاہیے. یہ میں خادم کو سمجھا رہا ہوں اور خادم سمجھ گیا، اور میں یوں روانہ ہوا اور اس نے یوں ہاتھ نیت پر، میں نے آفری عمل ہو تو تیرے جیسے ہو. میں نے اس کو سمجھایا کہ میں تو جا کے مسلے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، تو جو سو طالب علم غلطی کرتے ہیں، اور جماعت کے دوران کے مولانا صاحب تو پانچ منٹ بعد رکو میں جائیں گے، ہم تو پانچ منٹ میں چار رکعت پڑھی لیں گے. بے شک پڑھ سکتے ہیں مگر جائز نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کی موجودگی میں جو نفل پڑے یا سنت وہ امت کا منافق ہوگا. ہدایہ کتاب الامامت لا يتخلف عنها الا منافق، اس کے مقابلے میں پڑھنے والا پکا منافق ہو. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ جائے اور ساتھیوں کو منع کرے، تو جیسے میں یوں آنے لگا نا تو اس نے اسی وقت اللہ ہوگا. عمل مشکل کام ہے بہت زیادہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی آسانیاں نصیب فرمائے. تو جب جماعت ہونے لگے کوئی سنت نہیں پڑھی جا سکتی سوائے ایک کے، اور وہ وقت فجر کی سنت ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے اور ایک آدمی کی دو سنتیں رہ گئی ہیں. امام ابو جعفر تہاوی نے کہا عند باب المسجد، او گیٹ کے پاس جا کے رومال بچھا لے وہاں پڑے عند باب المسجد، یعنی کہا. علماء نے کہا بابا گیٹ کے پاس ہر جگہ تھوڑا جگہ ہوتی ہے، ادھر ہی پیچھے پڑھ لے، وضو خانے میں پڑھ لے، کمروں کے سامنے پڑھ لے. دو پھر آخری فتویٰ آ گیا کہ بھائی صفوں میں نہ پڑھے، سائڈ پر جلدی پڑھ لے. کب تک پڑھے؟ جب دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو. دوسری رکعت کے رکوع ملنے کا امکان ہے تو پڑھے، اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکلتا ہے تو سنت فجر جماعت کے ہوتے ہوئے پڑھنا حرام ناجائز، گناہ کبیرہ اکبر القبائر. اور صفوں میں کھڑے ہو کر جماعت کی جگہ میں پڑھ کر، اس پر تو امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سنت نہیں پڑھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. چھوٹی مسجد ہے، جگہ نہیں ہے، جماعت بس سنت ختم، فوراً جماعت کی نیت باندھ ہو گیا، ٹائم نہیں ہے اس کا. یہ سنت فجر جو چھوٹ گئی تو فجر کے بعد نہیں پڑھی جائے گی، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. یعنی سنیت تو ختم ہو چکی ہے، نفل کے درجے میں دو رکعت پڑھ سکتے ہیں. حسن ابن زیاد کی روایت حضرت اقدس امام اعظم سے فتاوی شام میں موجود ہے، قال الحسن ان صلاهما بعد ما طلعت الشمس فهو حسن. امام حسن نے کہا ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو بہتر. لیکن یہ ظہر کی چار سنتیں اگر شروع کر چکا ہے جماعت کڑی ہو جائے تو دو قول ہے، ایک قول یہ کہ دو رکعت پر سلام پھیر دے، فتویٰ یہ ہے کہ نہیں پوری کر لے مگر ذرا اجلت کے ساتھ. اگر جماعت نکلنے کا اندیشہ ہو تو پھر بے شک دو رکعت پر سلام پھیر لے، اور نماز کے بعد یہ نہ کہے کہ میں نے دو پڑھی ہے، نہیں دو نفل ہو گئے، چار اکٹھی پڑھنا دوبارہ ضروری. ہدایہ فتح القدیر نہایا بنایا حامدیہ تمام معتبرات حنفیہ. نماز کے بعد پہلے چار پڑھے یا دو، قوی مضبوط فتویٰ اصح یہ ہے کہ پہلے چار پھر دو. وہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دو، بہتر تو ہے قوی نہیں ہے، بہتر تو ہے فتویٰ نہیں ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112، یقدمها علی الشفا قضا فی السراج الوهاج وعلیہ الفتویٰ. دو سے پہلے یہ چار پڑھے، یہی مفتا بھی قول ہے. فتویٰ سب سے آقد الاقوال ہے، سنتوں کا اہتمام ضروری ہے، اصل محبت یہی ہے، اور اصل محبت سے ہی ہمیں جنت نصیب ہوگی. اور صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنا ضروری ہے. تو وہ ایرانی شاعر بہت زیادہ خوش الحان تھا، بڑی اچھی اچھی نعتیں پڑھی. ہو نعت خوان بڑی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی میراثی مرا ہے، اخبارات میں لوگ اس کی بڑی وہ کر رہے ہیں، ڈم مردار شعر اگر دٹول گڑی کی پا اخبار ڈمان در ڈمان بمر خپکی کر یہ لو ڈم مڑ نہ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشہ سپاہی. در ڈمان و مرگ دا پاکستان لوی تعزیت خانہ ہی. اللہ ایرانی شاعر سے عرب شاعر نے کہا کہ آپ کلام تو بہت پیش کرتے لیکن چہرے مبارک پر سنت داڑھی نہیں. اس نے کہا جس طرح میرا چہرہ صاف ہے جمع کرا ہے. یہ داڑھی مونڈے کا چہرہ ایسا ہوتا ہے جیسے پاؤڈر کا ڈبا، جیسے انڈے جو ہے نا توے پر انڈا ڈالے نا اور وہ چمکتا ہو. مرد ہو کر کے چہرے کو ہموار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. مرد کا چہرہ تو باغ و بہار اچھا ہوتا ہے، خاتون کا چہرہ ہموار ہو، بالوں سے صاف ستھرا ہو تو ضروری ہے. تو اس نے کہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے چہرے پر کوئی بال نہیں ہے صاف ستھرا ہے، اس طرح میرا دل بھی صاف ستھرا ہے اور میں دل میں کسی کے لیے میل نہیں رکھتا. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ عرب بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا میں بات سمجھا نہیں ہوں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کہا میں کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں. اس نے کہا کسی کا نہیں دکھاتے ہوں گے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو دکھاتے ہو، کیونکہ آپ نے کہا جو قصدن میری سنت کو کاٹے جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر کی سنت کو نہ رکھنا اور ختم کرنے والا اور کاٹنے والا نبی کے قتل کے برابر کا مجرم سمجھا جائے گا. اللہ تعالی ہمارے داڑھی والوں کو اور دیگر سنت تے نصیب فرمائے اور داڑھی کے آداب بچا لانے کے احترام نصیب کرے، ہمت دے. اور جو ہمارے بے ریش اور بے داڑھی بھائی ہے، بیٹے ہے، سرمایہ ہے، اللہ جل جلالہ امن نوالو بہت جلد انہیں سنت نصیب فرمائے اور خدا ان کو توفیق دے ہماری بیٹیوں کو، بھابھیوں کو، بھاوجوں کو شرعی پردہ دے، ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں حلال روزگار نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. آنے والے ایام میں ایک مختصر سے عمرے کا ارادہ ہے، آنے والا جمعہ شاید حرم میں اللہ نصیب فرمائے. طبیعت بھی ایسی ہے اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے. عزیزم حمید حسن جمعہ پڑھائے گا، جو یہاں کے فاضل مدرس اور ہونہار متخصص ہے، اور اگلے اس کے بعد والے جمعے میں انشاءاللہ موجود ہوں گا. اللہ اصولاً یہ عمرہ جو ہمارا ہے جو اگلی جمعرات اور جمعے سے شروع ہوگا اور اگلے اس کے بعد والے جمعے پر پورا ہوگا، یہ تفسیری عمرہ ہے. چند ساتھی ہوتے ہیں عاجز فقیر، چونکہ 15 شعبان 23 رمضان تک اللہ کی کتاب کے ترجمے اور تفسیر کے لیے بیٹھتا ہے. معمول ہے کہ حرم جا کی اجازت مانگتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں، صحت بھی اور زندگی بھی اللہ تیرے منشا کے مطابق تیری کتاب کی ترجمانی نصیب فرمائے. اللہ تیری رضا اور تیرے در و دولت اور تیری خوشنودی اور آداب کے مطابق, مفسرین کے مسلم اصول و آداب کے مطابق قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر نصیب فرمائے. مولا عز و جل اس کے لیے جتنا دریائے علم, بصیرت, شعور, تقوی, خشوع درکار ہے کامل و اکمل نصیب فرما. مولا عز و جل ہمیں اس کا اہل بنا, اور جیسے ہمیشہ اپنے توفیق رفیق فرمائی ان ایام میں پراشوب زمانے میں فتنوں کی گھڑیوں میں امت زیادہ محتاج ہے, اسے ضرورت ہے کہ قرآن سمجھے, قرآن کے سمجھ کے دریا بہے, چشم معجزن رہے, عرب و عجم چپا چپا قرآن کے توحید کے اور سنت کے اتباع اور اصلاح کے نعروں سے آراستہ پیراستہ رہے. خدایا ہم عاجزوں کی یہ توفیق ہمیں نصیب فرما, اور اس قسم کے واویلا اور فریاد آنسوؤں کے آبشار میں کعبے کے قریب بیٹھ کر یہ عاجز فقیر دعا مانگتا ہے. اور تجربہ گواہ ہے کہ اس کے بعد جب میں آتا ہوں اور تفسیر کے لیے بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ 75 ممالک میں مسلمان اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کو اپنی کتاب سے سیراب فرمائے, اور پوری دنیا عرب و عجم کو, کفر اور اسلام کو, اپنے اور پرائے کو, سب کو ضرورت ہے کہ قرآن کے رشد و ہدایت سے مالا مال ہو جائے. تو آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے, اور یہ صحت کی دعا, شفا کی دعا, تندرستی کی دعا, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور پھر قرآن کی تفسیر, قرآن کا ترجمہ, یہ نبوت کا اصل منصب ہے. نبی حقیقت میں قرآن لے کے آئے ہیں, اور نبی نے عمر بھر قرآن پڑھایا, آپ کے الفاظ محفوظ کیے گئے تو حدیث کا دریا بن گیا, اور آپ کے معنی جمع کیے گئے تو فقہ کے دریا موجزن ہوئے. اس کی عربیت محفوظ کی گئی تو فصاحت, بلاغت, معانی کی کتابیں وجود میں آئی. اس کے اوزان دیکھے گئے تو سجع پیدا ہو گیا, تمام علوم, کمالات, فنون کتاب اللہ کے خادم اور غلام ہے. خدایا اپنی کتاب کی ترجمانی اور اس کے تفسیر, تاویل, تطبیق, توفیق, علی منہج المفسرین الاولین السابقین ثم الاخرین, خوب توفیق کے ساتھ نصیب فرمائے, اور ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو اس سے متمتع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصل اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر متواع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت معلمة. وقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بمدارات الخلائق أو كما قال. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيد الأولياء والمتقين سيد الرسل والنبيين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد نبيين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عن عثمان وأقضاهم علي وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطاعة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة. الله الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام رکھ. مجھے بینکوں کی تفصیلات کا علم نہیں ہے, البتہ اتنا جانتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں کوئی بینک اسلامی نہیں ہے. بینک کو اسلام کہنا جیسے پاخانے کو پاک کہنا اور موت کو دودھ کہنا ہے, اور جو اس میں ملوث ہے ان علماء کے ایمان اور ہدایت کی دعا ضروری. حقیقت یہ ہے کہ 400 متفق فقہا نے فتویٰ لکھا ہے, اور وہ یہ کہ یہ بینکاری جسے یہ لوگ اسلامی کہتے ہیں نام نہاد ہے, غلط بیانی ہے, مکر دھوکہ اور خطا ہے, کسی طرح بھی اس میں اسلام موجود نہیں. باقی بینکوں میں ازر و ضرورت لوگ لین دین کرتے ہیں اور اس میں کرنٹ کاتے اس مقصد کے لیے کہ اس سے کچھ سود سے بچت ہے. ہم نے پچھلے شب جو شب جمعہ حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ اس کے ساتھ یہ بھی کہو جن کی کنیت ابو شاہمہ تھا کا واقعہ سنایا, وہ واقعہ صحیح ہے اور شبلی نے سیرۃ النعمان میں جھوٹ بھرا ہے, غلط بیانی کی, اور یہ واقعہ کتاب الحدود فیض الباری میں امام الاثر مولانا انور شاہ نے خود نقل کیا ہے. بھلا شبلی کیا بیچتا ہے ان کے آگے, تو ایک مورخ ہے. مفتی شفیق نے جہاد پر رسالہ لکھا ہے جس میں حدیث لکھی 40 احادیث قیامت کی. یہ حدیث جس میں 40 حدیثوں کا ذکر ہے، بے اتفاق کے محدثین جھوٹی روایت ہے، مفتی صاحب کو احتیاط کرنا چاہیے. جہاد میں شریک نہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ جہاد میں جائے. میں نیت سے شریک ہے آپ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازے، تازے رب رسایا، ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین. جو شخص جمعہ والے دن اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر سجدہ میں جائے، مسجد جائے اور امام کے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنے، کوئی لغو بات نہ کرے، اس کے ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور راتوں کا ثواب ملے گا. ابو داؤد 345، ترمذی نے سے دیکھنا پڑے گا. زبردست روایت نقل کی آپ نے. یہ روایت تو ہے کہ جو سویرے جائے، فکانما قرب بدنتا، گویا اس نے ایک اونٹ خیرات کیا. جو اس کے بعد جائے، فکانما قرب بقرتا، جیسے گائے کاٹھی. جو اس کے بعد جائے، فکانما قرب شاتن، بکرا کاٹا یا مینڈا. جو اس کے بعد جائے، فکانما قرب دجاجتا، جیسے مرغا. جو اس کے بعد جائے، فکانما قرب بیضتا، جیسے انڈا. اور جو اس کے بعد جائے، جیسے چلکے جمع کرنے والے. بخاری مسلم کتاب الجمعہ. جس سجدے میں، جس مسجد میں کنڈے کی بجلی ہو کا وہاں نماز ہو جائے، شاہ بچے کہ ایسی والوں سے پیدا ہوا ہے کیا؟ خیر تو ہے. سارا پاکستان جالی، سارا شہر مقبوضہ، سارے افسران حرام خور. اگر مسجد کی نمازیوں کی سہولت کے لیے، جبکہ حکومت کا فرض ہے انہیں مسجد بنا کے دینا اور بجلی لگانا، اور صرف مسجد کی روشنی کے لیے اتنے بڑے بڑے کمبے جو ہمارے سروں سے گزارے جا رہے ہیں، ایک تار لے لیا گیا تو اس مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا اور مسجدوں کے مقابلے میں. یہ غیرتیوں کی مسجد ہے. سفلی وغیرہ سے بچاؤ کی کوئی تسبیح آخری صورت ہے، چار قل یا قل اللہ احد سے صبح و شام تین مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے، پھر سر سے لے کر کے پورے جسم پر، مستطاع من جسدی، جہاں تک ہاتھ آرام سے پہنچتے، ملے سے سہر و آصف، سفلی ٹوٹکا اور فالج کولنج وغیرہ سے نجات ہو جائے گی. اگر کسی نے عشاء کی چار فرض پڑھ لیے اور باقی نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز کس طرح لٹائے؟ بعد میں سنتیں بھی پڑھ لے کچھ دیر بعد، اور وتر اخیر میں پڑھے. عشاء کی نماز وقت برائے مہربانی 9:30 کیجئے، کیونکہ جب ہم تبلیغی مرکز شب جمعہ سے آپ کے یہاں، ہاں آپ بس یہ ہونے والے ہیں شاید، وقت تبدیل ہونا چاہیے، اور جگہوں میں بھی 9:15 ہو گئی. ہمارے معزز صاحب اللہ جانیں گے کیوں نشے میں رہتے ہیں، ان کو گزشتہ جمعے سے پہلے ہی اعلان کر، آنے والے جمعرات تو ویسے بھی نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ حرم شریف حاضری ہے، اور اس کے بعد والی جمعرات ہے اس میں 9:30 ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی صحت، علم، مرتبہ، عمر، برکت دے، دارین کی نعمت نصیب کرے. نئے کپڑے جمعے میں یا رمضان میں پہن لینا بہت ثواب ہے، اچھی بات ہے. چار رکعت نماز کی نیت کی، دوسری رکعت میں بیٹھے، تیسری رکعت میں بیٹھ کر تحیات پڑھ لی، ایسے میں کیا کرے؟ اٹھ جائے چوتھی رکعت کے لیے یا دوبارہ ادا کرے؟ نہیں، چار رکعت پوری کرے، آخری قاعدہ فرض ہے ہر نماز کا، سجدہ سہو کر لے. نصف النہار کی طرح غروب شمس، طلوع شمس کے وقت بھی آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. حدیث تو نظر سے نہیں گزری، البتہ ممانعت ایک جیسی ہے. لکھا ہے کہ محدث الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا تعلق کس قوم سے تھا مجھے معلوم نہیں، میں خواتین پر زیادہ تحقیق نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے ایک درود شریف کتاب مجرب اور مبارک درود شریف اللہم صلی اللہ محمد النبی الرحمہ روزانہ ہزار مرتبہ پڑھے تو بہت سے دینی دنیاوی فائدے ہیں. آپ یہ بتائیے درود شریف معتبر ہے؟ کوئی حرج نہیں, یہ الفاظ اس کے مناسب ہے. میرے علاقے میں جو مسجدیں ہیں سب بدعتیوں کی ہے, اور دیوبند مسلک کی مسجد جو کافی دور ہے اور سنسان علاقے میں جہاں رات میں جانا مشکل ہے. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. آپ اپنے گھر پر پڑھیں لیکن بدعتیوں کے آنا پڑھیں, کیونکہ کچھ عرصے میں رمضان کی آمد ہے, تراویح وغیرہ کا مسئلہ. تو آپ کا دل کیسے چاہتا ہے کہ آپ ایک بدعتی اور دشمن خدا اور رسول کی اقتداء میں نماز پڑھیں؟ آپ خود اپنے گریبان میں جان کے اگر آپ اتنے بےغیرت ہیں کہ آپ کی نماز بدعتی کے پیچھے ہوتی ہے تو پھر آپ اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں, پھر ہم سے پوچھنے کا کیا فائدہ. ہم تو توحید و سنت والوں کے لوگ ہیں. پچھلے دنوں میں عمرے پر گیا تھا, ایک دن میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زمزم پی رہا تھا, ایک صاحب نے ٹوک دیا, بولے صرف مکہ مکرمہ میں زمزم کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے, باقی جگہوں پر عام پانی کی طرح بیٹھ کر, حتیٰ کہ مسجد نبوی بیٹھ کر پینا مسجد کے آداب میں ہے. یہ بھی ایک قول ہے کہ صرف زمزم کے کنویں کے پاس جو پیئے تو کھڑے ہو کر پیئے, اور بقیہ جگہوں میں بیٹھ کر اور تین سانسوں سے پیئے. یہ مسئلہ شروع سے محدثین میں اختلافی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ زمزم جہاں بھی پیا جائے کھڑے ہو کر کے پیا جائے. پلاسٹک کا دانا, اس کا بیگ 5,000 روپے کا خرید کر 20,000 کی دار پر 5,150 بیچنے جائز, کیا حرج ہے؟ تجارت میں تو نفع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ میرا ایک دوست اپنی بیوی سے کچھ ناراض کی وجہ سے 2 سال سے بیوی سے الگ ہے, دوسرے کمرے میں سو رہا ہے. اس کے اتنے لمبے عرصے تک الگ الگ کمروں میں سونے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں, نکاح برقرار ہے. بیوی تیز مزاج ہے, کوئی ایسا عمل تجویز فرمائے کہ دونوں میں پھر سے محبت ہو جائے. اور بیوی کے مزاج کی تیزی اور غصہ ختم ہو جائے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دونوں کو پلایا جائے, اور دونوں پانی پر دم کر کے اس کی روٹی سالن چائے شربت ایک ہفتے تک استعمال ہو جائے, امید ہے نرمی و محبت آ جائے. میرے بولنے میں کافی لکنت ہوتی ہے اور بات صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا, برائے مہربانی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ صبح اور شام 11-11 مرتبہ پڑھا کرو. ہم 4 بھائی ہیں جن میں سے 2 بھائی مسلم کمرشل بینک میں نوکری کرتے ہیں, حال ہی میں بڑے بینک سے ریٹائر ہوئے. میرے بڑے بھائی کی پوسٹنگ مختلف برانچوں میں رہی ہے, چھوٹے بھائی پرنسپل سیکرٹری کے طور پر کام کر چکے. آج کل انتظامی امور کی دیکھ بھال کچھ نہیں کہ بھائی صاحب کوئی چیز کھانے کی ہمارے گھر لاتے ہیں یا دعوت دیتے تو کیا ہم کو وہ کھانے کی چیز یا دعوت قبول کرنا چاہیے, اور اگر ان کے گھر کو کچھ پڑ جائے تو ہم کیا کریں. بہرحال آپ بھی خیال رکھیں. انہوں نے تو بینک میں نوکری کی ہے لیکن بینک نوکری علی الاطلاق حرام نہیں ہے. انہوں نے جو وقت دیا ہے اس کا معاوضہ لیا ہے, جس کو محنتانہ کہتے ہیں, اور وہ جائز ہے. ہمارے سسر صاحب اسٹیٹ بینک کے ملازم تھے, دوران ملازمت انہوں نے گھر خریدا. ان کے بعد گھر میں کچھ تعمیراتی کام ان کے بچوں نے بھی کرایا. اولاد بینک کی ملازمت نہیں کرتے, البتہ زیادہ رقم سسر صاحب کی ہے. اب اولاد اس مکان کو فروخت کر رہے, اس کے بدلے میں جو رقم ہمیں ملے گی وہ درست اور صحیح ہوگا. مجھے حضرت برائے ابن عازم کی دعا لکھوانی ہے, پیچھے جو حضرات بیٹھے ان سے لکھوا لے. یا دور حدیث کا کوئی بھی طالب علم ہو ان کو کہو کہ کتاب الطہارت کے اخیر میں باب فضل من بات علی الوضو, اس باب کا نام ہے باب فضل من بات علی الوضو, یعنی باوضو سونے کی فضیلت. بخاری شریف کتاب الطہارت کی آخری دعا ہے, کا یاد کراؤ. دورے والے لکھ کے دے دیں. ایک رشتہ دار خاتون ہے ان کا حمل اکثر ضائع ہو جاتے برائے مہربانی. اعمال قرآنی میں مولانا اشرف علی نے جو طریقہ بتایا وہ کر لے فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو صحت شفا دے آمین. حضرت والا کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کثرت سے استغفار آیت کریمہ. الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. خدایا دعائیں قبول فرما, مراد عطا فرما, مشکلات حل فرما, پریشانی عرف دفع فرما. اللہ ہمیں آداب نصیب فرما, صحیح محبت کے طریقے نصیب فرما, ایک دوسرے کی اظہار آسانی سے محفوظ فرما, شہر میں باقاعدہ امن قائم فرما, پورے ملک کو عذاب سے نکالے, نہایت مسلمانوں پر حملے بند کروائے, پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت رفتہ عظمت رفتہ پھر سے قائم فرمائے, ہمارا عمرہ نصیب فرمائے, آسان فرمائے, قبول فرمائے, آنے پر جانے پر خیر عافیت حفاظت اور شکرانے نصیب فرما, اور اس کے بعد تفسیری ایام بحفاظت بعزت ہر طرف سرور اور مسرت سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی